أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين قاسم الجبارين وقاطع دابر المعتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. إمام الزمان بدر الدين اللهم
صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، ففي الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. قرض کیا تھا کہ جس حدیث کو عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ حدیث مضمون کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے کثرت کے ساتھ نقل ہوئی ہے، بیان کی گئی ہے. اہل تشیع نے بھی اس کو بیان کیا اپنی کتب میں، اور اہل تسنن نے بیان کیا. اور اس کا مضمون اتنی اہمیت کا حامل ہے اور اتنا مسلم ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حجاج ابن یوسف امیر بنا حجاز کا، تو باقاعدہ کہا کہ ضروری ہے کہ بیعت کرو جا کے امیر کی، اگر ایک رات بیعت کے بغیر گزر جائے اور مر جاؤں تو جاہلیت کی موت مروں. لہذا اس کے گھر پہنچ گئے بیعت کرنے کے لیے، اور وہ سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، تو وہ پریشان بھی ہوا کہ ناراض بھی ہوا، غصے بھی ہوا کہ اسے کہ کل آجے. کہا نہیں، وہ کہہ رہے میں نے ابھی بیعت کرنی ہے، ضروری ہے، رات نہیں گزاروں گا بیعت کے بغیر. تو جب اس کے پاس پہنچے تو لیٹا ہوا تھا، اس نے پاؤں باہر نکالا، لحاظ سے کہا اس پاؤں پہ بیعت کرو. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی اہمیت ہے اس حدیث کی، مضمون کے اعتبار سے وہاں بھی موجود ہے اور ہمارے ہاں بھی موجود ہے، کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، جہلیت کی موت مرا. اور آئمہ آئی انسانوں کو جہلیت سے نکالنے کے لیے ہیں، چاہے وہ علمی جہلیت ہو، چاہے وہ عملی جہلیت ہو. کربلا حسین نے بپائی اسی لیے کی ہے کہ علمی جہلیت سے بھی لوگوں کو نکالیں اور عمل کی جہلیت سے بھی لوگوں کو نکالیں. یزیدیت، امویت، اس کی کوک سے علمی جہلیت بھی پنپتی ہے اور وجود میں آتی ہے، اور عملی جہلیت بھی پنپتی اور وجود میں آتی ہے. انسانی معاشرے کو محفوظ کرنا ہے، بچانا ہے چنگیزیت، فرعونیت، نمرودیت اور یزیدیت سے ہر زمانے میں. یہ مجالس ہیں اسی لیے، ان کا مقصد اسی یہی ہے کہ جو کام حسین نے کربلا میں انجام دیا، ہم زیارت عاشورا میں کیا پڑھتے ہیں، وَبَدَلَ فِيكَ مَوْجَتَهُ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَحَيْرَةِ الْجَهَالَةِ. حسین نے خون دیا اپنا, کس لیے؟ کہ لوگوں کو ہدایت دے, گمراہی سے بچائے اور جہالت اور جہلیت سے بچائے. خون دیا میرے حسین نے, بالغ فیکا محجته, اللہ کے راستے میں اپنا خون جگر دیا حسین نے, کس لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ. ضلالت عملی گمراہی کو کہتے ہیں اور جہالت علمی گمراہی کو کہتے ہیں. اس منبر سے علمی حوالوں سے بھی جہالتوں کو دور کرنا ہے اور جہلیتوں کو دور کرنا ہے, اور عملی حوالوں سے بھی جہالتوں اور جہلیتوں کو ختم کرنا. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اس حدیث کے اندر کچھ لفظیں ہیں, ایک ہے معرفت, دوسرا ہے معرفت امام. چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان دس دنوں میں گفتگو ہماری کمپلیٹ ہو جائے اس حوالے سے, اور جو مختلف پہلو ہیں ان پہ گفتگو ہو سکے, تو کوشش کروں گا کہ ادھر ادھر تین باتیں کام ادھر پڑے گفتگو والے میں. مختلف حوالوں سے کوشش کروں گا بات کو پہنچانے کی تاکہ سب سمجھ لیں. مجلس میں بڑی مشکل ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, نوجوان بھی ہوتے ہیں, جوان بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, درمیانے درجے کے بھی ہوتے ہیں, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کی محفل میں گفتگو کرنا. توجہ چاہتا ہوں, ہم اپنی زندگی میں کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں, عام بندوں کے لیے بات کر رہا ہوں, جاننا اور پہچاننا. ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں لیکن بہت کم کو پہچانتے ہیں. معرفت جاننے کو نہیں کہتے, پہچاننے کو کہتے ہیں. اور پہچاننے کے لیے انسان کو جسے پہچاننا چاہتا ہے اس کے قریب ہونا پڑتا ہے. کتنا اس کے قریب ہوگا اتنی اس کی معرفت زیادہ ہوگی, اور جتنی اس کی معرفت زیادہ ہوتی جائے گی اتنی اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور اس قرب کے لیے مکانی قرب ضروری نہیں ہے کہ جگہ میں اکٹھے رہتے ہو, نہیں, دل قریب ہونا چاہیے, روح قریب ہونی چاہیے اس کے. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے, انی اشم راحت الجنت من جانب القرن, کہ مجھے کرن اور یمن کی طرف سے جنت کی خوشبو آتی ہے, اس لیے کہ یمن میں اویسے کرنی رہا کرتے تھے اور اویسے کرنی نے ایک بار بھی اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کی تھی. وہ یمن میں تھا, اللہ کے نبی مدینے میں رہتے تھے, اور اللہ کے نبی مدینے میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے مجھے یمن کی طرف سے جنت کی خوشبو آتی ہے. وہ نبی کے قریب نہیں تھا, نبی کو اس نے دیکھا نہیں تھا, لیکن جب لوگ اس سے سوال کرتے کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے, جس نبی کو تو نے مانا ہے, جس کی رسالت کا اقرار کیا ہے, اس کی صفات بتا, اس کا کردار بتا, اس کی شکل و صورت بتا, اس کے بارے میں بتا, تو ایسے بتلایا کرتا تھا جیسے نبی کی خدمت میں مدتوں رہا ہو. اس کی نگاہوں سے حجاب ہٹے ہوئے تھے, وہ یمن میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کو پہچانتا تھا. اتنا دور تھا, فاصلہ بہت زیادہ تھا, لیکن روح رسول کے بہت قریب تھی, دل رسول کے بہت قریب تھا, اتنا قریب تھا کہ محسوس کرتا تھا اپنے نبی کو, اپنے رسول کو محسوس کرتا تھا, اور لوگوں کو اپنے نبی کا تعارف کرواتا تھا. اور بہت سے لوگ تھے جو پاس ہونے کے باوجود بھی نبی کو نہیں پہچانتے تھے. اگر نبی کی پہچان ہوتی, وہ نبی جس کے بارے میں قرآن آ رہا ہے اور ان کے سامنے وہی آ رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے وما ينطقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, میرا نبی بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں ہے, حکم خدا سے گفتگو کرتا ہے. اور جب نبی یہ کہے کہ مجھے قلم دوات دے دو, اور سامنے والے کہہ دے کہ اسے اظہار ہو گیا ہے, پتا چلتے نے نبی کی معرفت نہیں ہے. قریب رہتے ہیں, لیکن دل بہت دور ہیں، قریب رہنے کے باوجود محسوس نہیں کرتے نبی کو، وہ دور رہنے کے باوجود بھی نبی کو محسوس کرتا ہے، اس کا دل نبی کے قریب ہے، اس کی روح نبی کے قریب ہے۔ اہل بیت کے ہاں بھی سارے رشتے ہی ایسے ہیں، معرفت کے رشتے ہیں، آخر میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو دوستو وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اپنی ماں کی خدمت کے نتیجے میں عجیب خدا نے کرم کیا، اس کے دل سے پردے ہٹا دیے اور وہ یمن میں بیٹھ کر، کرن میں بیٹھ کر رسول کی زیارت کیا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں تو ہم تو اپنے والدین کا احترام بہت کم کرتے ہیں نا۔ دیکھیے ماں کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، آ گیا ذہن میں، آپ نے کیا پڑھا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسنین شریف ہیں، نہیں نہیں، اور جنت کے بارے میں کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، کتنی عظمت ہے ماں کی، کتنا مقام ہے ماں کا۔ اپنی ماں کی خدمت کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، خدا تو برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا کہ ہم انہیں اف تک کہیں۔ انسان یہ سوچے کہ ماں باپ کی خدمت کیے بغیر انہیں اگنور کرتا رہے، ان کی طرف توجہ نہ دے، لاپرواہی کرتا رہے، انہیں ڈانٹتا رہے، ان کا حق ادا نہ کرے، تو وہ خدا تک پہنچ سکے گا، نبی تک پہنچ سکے گا، امام تک پہنچ سکے گا؟ ناممکن ہے۔ وہ ایسے کرنی ایک بار بھی اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کر سکا۔ مدینے میں ایک بار اپنی ماں سے پوچھ کے اجازت لے کے آیا، اجازت ملی، اللہ کے نبی مدینے میں نہیں تھے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس چلا گیا۔ لیکن جنگ صفین میں مولا علی کی بارگاہ میں شہادت کی موت بھی پائی تھی۔ تو دوستو معرفت ہے یہ ہے کہ انسان کسی کے قریب ہو جائے، امام کے قریب ہو جائے، خدا کے قریب ہو جائے، جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اتنی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ گرو پڑے محمد والے محمد پر معرفت کے تین مرتبے علماء نے بیان کیے ہیں، تین درجے علماء نے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ ہے معرفت کا، توجہ چاہوں یہاں سے، علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین۔ اللہ کی معرفت اور ایمان کی معرفت، نبی کی معرفت، سب کی معرفت کا، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین اسے کہتے ہیں کہ جس کا یقین ہے اس کی نشانی کے ذریعے اس کے ہونے کا یقین ہوا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، آپ کو یقین ہو گیا بات ہوئی ہے، آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین۔ یہ دستک نشانی ہے کہ باہر کوئی ہے، آپ نے دور سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا، آپ کو یقین ہو گیا کہ وہاں آگ لگ گئی ہے۔ دھواں نشانی ہے، آیت ہے، کس کی؟ آپ کی۔ یہ علم الیقین۔ اب جب دھواں دیکھا آپ نے، آپ اس کے قریب چلے گئے، چل پڑے، دروازے پہ چلے گئے، آپ نے آگ کو اب دیکھ لیا، اب ہے عین الیقین، اب آپ نے آگ کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک مشکل منزل ہے، اس کو گزارنا ہوگا۔ آپ نے آگ کا مشاہدہ کر لیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عین الیقین۔ اور حق الیقین کیا ہے؟ کہ جس کا یقین ہے، توجہ چاہتا ہوں، جس کا یقین ہے اس کی صفات اس میں پیدا ہو جائیں۔ جیسے آگ کے اندر اگر لوہے کو ڈال دیا جائے تو لوہا گرم ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا، آگ بن جائے گا، جیسے لوہا آگ میں چلا جائے تو آگ بن جاتا ہے نا۔ حق الیقین کی منظر یہ کہ جس کا یقین ہے اس کی صفات اس میں پیدا ہو جائے۔ پڑے محمد والے محمد پر، اللہ کی یقین تو جو جاتا یہاں سے کیسے حاصل ہوگا سمجھانے کی کوشش کرو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر آیتوں کو دیکھ کر یہ ساری کائنات اس کی نشانیاں ہیں اس کی آیتیں ہیں خود قرآن مجید میں بھی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماوات والارض لآيات لقوم يعقلون یہ دن رات آنے میں ہواؤں کے چلنے میں بارشوں کے آنے میں کھیتیوں کے ہرا ہونے میں جتنے بھی زمین کے اندر کائنات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں یہ نشانیاں ہیں اللہ کی صاحبان عقل کے لیے یہ ساری کائنات یہ عرش ہے یہ فرش ہے یہ کرسی ہے یہ لوح ہے یہ قلم ہے یہ آسمان ہے یہ ستارے یہ دریا ہے پہاڑ ہیں یہ وادیاں ہیں یہ کھیت ہیں یہ صحرا ہیں فضائیں ہیں ہوائیں ہیں غرض یہ کہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء سب کوئی جو بھی ہے اس کے ہونے کی نشانی ہے انہیں دیکھ کر اس کے ہونے کا علم ہوتا ہے وہ ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے جس کائنات کو چلا رہا ہے جو اس کائنات کا مدبر ہے جو اس کا خالق ہے جو اس کا مالک ہے یہ خود نہیں بنی یہ سسٹم خود سے نہیں چل رہا اس کا کوئی چلانے والا ہے یہ نشانیاں ہیں اس کے ہونے کی ساری آیتیں ہیں پوری کائنات آیتیں ہیں جو کچھ اس کائنات میں ہے اور آپ کے اور میرے مولا علی کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں وما کان للہ آیت اکبر منی اس پوری کائنات میں اس پورے عالم امکان میں اللہ کی سب سے بڑی آیت علی ہے وہ کہتے میں ہوں یہ چھوٹی اور بڑی آیت ہوتی کیسے ہے اس کو سمجھانے کے لیے عدد کی مثال دینا پڑے گی تین کا عدد دو سے بڑا ہے کیوں بڑا ہے کیونکہ جو کچھ دو کے پاس ہے وہ تین کے پاس ہے اس کے علاوہ بھی اس کے پاس ہے دس کا عدد نو سے بڑا ہے جو کچھ نو کے پاس ہے وہ دس کے پاس ہے اس کے علاوہ بھی ہے سو کا عدد ننانوے سے بڑا ہے یعنی جو کچھ ننانوے کے پاس ہے وہ سو کے پاس ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے جب علی یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں یعنی جو کچھ ساری کائنات کے پاس ہے وہ سارے کا سارا میرے پاس ہے اس کے علاوہ بھی ہے جو کچھ یہی وجہ ہے اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اللہ کی آیت ہے آدم آیت ہے موسیٰ آیت ہے نوح آیت ہے ابراہیم آیت ہے تمام انبیاء آیت ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی آیت ہے خدا کی عرش بھی آیت ہے جنت بھی آیت ہے فرش بھی آیت ہے تو آپ کے نبی کیا کہتے ہیں اگر تمام اوصاف انبیاء کے تمام اوصاف یکجا دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو کیونکہ علی آیت اکبر ہے رب اکبر کی اس لیے توجہ چاہتا ہوں تو دوستو نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچاننا یہ علم الیقین حاصل ہوتا ہے اس سے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں درود پڑھے محمد والے محمد پر دوسرا مرحلہ عین الیقین خدا کا عین الیقین یہ ہے کہ خدا کے اسماء حسنا کا مشاہدہ کیا جائے اس کے علم کا مشاہدہ اس کی قدرت کا مشاہدہ اس کی رحمیت کا رحمانیت کا اس کے تمام اسماء حسنا کا مشاہدہ کیا جائے جتنا کوئی کر سکتا ہے یہ سفر کرے اور علم الیقین پیدا کر لے عین الیقین پیدا کر لے شہود کی منزل پر چلا جائے نشانیوں سے نکلے آگے بڑھے جس میں ہمت ہے وہ آگے جائے اور تیسرا ہے حق الیقین حق الیقین کی منزل یہ ہے اگر خدا کے بارے میں آپ کو یقین ہے یعنی اس میں خدا کی صفات پیدا ہو جائیں اگر اللہ کا حق الیقین ہے تو یعنی اگر اس کی آنکھ ہے تو عین اللہ ہو جائے زبان ہے تو لسان اللہ ہو جائے چہرہ ہے تو وجہ اللہ ہو جائے ہاتھ ہے تو ید اللہ ہو جائے کان ہے تو ذن اللہ ہو جائے قلب ہے تو قلب اللہ ہو جائے جب ہاتھ ید اللہ ہوتے ہیں تو خدا کہتا ہے اللہ روا یہ کمزوریاں تو نے نہیں ماری یہ اللہ نے ماری ہے یہ تو نہیں بول رہا خدا بول رہا ہے یہ تو نہیں دیکھ رہا خدا دیکھ رہا ہے یہ دونی بلا رہا خدا بلا رہا ہے اور یہ دونی اٹھا رہا خدا اٹھا رہا ہے. حق الیقین کی منزل یہ ہے. تو آگے جاتے ہیں تو اب یہاں پر امام کی معرفت کا علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین حاصل کرنا ہے. کیسے حاصل کیا جائے گا؟ عرض کیا تھا امام کی معرفت یعنی امام کے عقائد کی معرفت، امام کے افکار کی معرفت، امام کی صفات کی معرفت اور امام کے کردار کی معرفت. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین امام کے بارے میں کس طرح کا حاصل ہوگا؟ علم الیقین اللہ نے معرفت کے جو اسباب اور آلات میں دیے ہیں وہ تین ہیں. ایک یہ ظاہری حواس دیے ہیں، ایک عقل دی ہے اور ایک دل دیا ہے. ان تین چیزوں کے ذریعے معرفت حاصل کی جاتی ہے، یا حواس خمسہ کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے لمس کر کے، چکھ کے، سونگھ کے. یہ ایک درجے کی معرفت ہے، یہ بہت ادنا معرفت ہے جو حواس خمسہ سے حاصل ہوتی ہے. اس سے معفوق کا عقل کے ذریعے معرفت کہ انسان غور و فکر کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر آنکھوں سے پڑھتا ہے، عقل سے سمجھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے اور عقل سے سمجھتا ہے. یہ امام کی معرفت کا علم الیقین، عقائد امام، افکار امام، صفات امام اور کردار امام. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا علم الیقین نشانی یہاں مراد یہ ہے کہ آپ علماء کی محفلوں میں آئیں گے، کتابیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے اور اس کے ذریعے امام کی آپ کو معرفت ہوگی. یہاں سے علماء کی محفل میں آنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، مجلسوں میں آنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، کتابوں کی اہمیت پتہ چلتی ہے. یعنی آپ کتابیں پڑھیں گے، آپ علماء کی محفل میں آئیں گے، سن کے بھی علم الیقین حاصل کریں گے اور پڑھ کے بھی علم الیقین حاصل کریں گے امام کے عقائد کے بارے میں، کہ امام کا عقیدہ کیا ہے، خدا کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، عدل کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. آپ کو پڑھنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا، علماء کی محفل میں آنا پڑے گا. ایک دور پڑے محمد والے محمد پر ایک شخص مدینے میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تھا. اللہ کے نبی دو حالتوں میں ہوں، اگر جنازہ ہو اور دوسری طرف عالم کی محفل ہو تو میں کس میں شرکت کروں؟ کیا جنازے کے ساتھ چلا جاؤں اسے دفن کرنے کے لیے، یا عالم کی محفل میں جا کے بیٹھ جاؤں؟ تو اللہ کے نبی اسے کہتے ہیں اگر جنازے کو دفن کرنے والے، تشییع جنازہ کرنے والے لوگ موجود ہیں تو پھر ہزار جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے کہ عالم کی محفل میں جا کے بیٹھے. ہزار روزے رکھنے سے بہتر ہے کہ عالم کی محفل میں جا کے بیٹھے. ہزار مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بہتر ہے کہ عالم کی محفل میں جا کے بیٹھے. صرف تو وہاں جا کے بیٹھے گا تجھے معرفت حاصل ہوگی، تجھے علم حاصل ہوگا، تیری جہالت ختم ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے علماء کے درمیان تو لوگوں کے درمیان فاصلے ڈال دیے جائیں. ہمارے پاکستان میں تو ہے مولوی صاحب، یہ تو وہابی ہیں، یہ وہابی ہیں. بس جب آپ نے طبیب سے، ایک عالم سے ایک سوسائٹی کو کاٹ دیا، پھر اس میں جو بھی آپ بوئیں گے بو سکتے ہیں. وہ تاریخیوں میں چلا گیا معاشرہ، وہ انسان تاریخیوں میں چلا گیا. پھر ہر قسم کا راہزن مختلف روپ دھار کے بہروبیاں انہیں اغوا کرتا ہے، انہیں غلط راستوں کی طرف لے جاتا ہے، گمراہ کرتا ہے. پھر جب علماء سے دور کر دیا تو آپ کو اللہ کے نبی نے باب مدینت العلم کی طرف دعوت دی ہے. خود مدینت العلم ہے، مدینت المعرفت ہے، اور علی باب معرفت ہے، اہل بیت باب معرفت ہے. ہمیں اس طرح بلایا گیا ہے. علماء سے دور کر کے کیا کیا جاتا ہے؟ پھر جو بھی آتا ہے ان کے دماغوں میں ٹوس دیا جاتا ہے. اور آج ہم مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہیں، غفلت کا شکار ہیں، لوگ سارے اسی طرح کے شکار ہیں. علماء کی محفل میں نہ آنے کے نتائج دیکھ لیا جائے اپنے وطن کے اندر. آپ 35 ملین سے زیادہ ہیں وہاں پر، کی اہمیت اور ویلیو 10 لاکھ افراد اتنی بھی نہیں. لبنان میں 16 یا 17 لاکھ مومنین ہیں, 35 ملین سے زیادہ ہیں پاکستان میں, لیکن آپ کی ویلیو وہاں پر 10 ملین اتنی بھی نہیں ہے, 10 لاکھ اتنی بھی نہیں ہے. آپ کے کئی ہزار افراد مار دیے گئے, ایک کا قاتل بھی سزا نہیں ہوا آج تک, کئی ہزار افراد شہید, جن میں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, شاعر ہیں, علماء ہیں, خطیب ہیں, زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں. دور ہو جائے گا علماء سے, جہاں بھی علماء کا دامن کسی نے پکڑ لیا وہ نجات پا گئے. اگر ایران میں امام خمینی کا دامن پکڑا نجات پا گئے, لبنان میں سید کا دامن پکڑا نجات پا گئے. علماء نجات دہندہ ہیں, نائب امام ہے سسر میں. علماء کی محفل میں آئیں گے تو آپ کو علم ملے گا, معرفت ملے گی. سب سے خطرناک چیز جو ہمارے معاشرے سوسائٹی کی ہے وہ ہے کہ انسان سطحی معرفت رکھے, بہت کم معلومات رکھے اپنے مذہب, اپنے دین, اپنے مذہب, اپنے امام کے بارے میں. روایت ہے, توجہ کر دوں یہاں سے. آپ علماء آپ تاریخ کا دیکھیں, آخر خوارج کیسے وجود میں آئے تھے. ہمارے آئمہ نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگ ظاہر تک محدود نہ رہیں, حقیقت کی تہ تک پہنچ جائیں. آپ کا اور میرا مولا علی جو خطیب منبر سلونی تھا, جو یہ اعلان کر کے کہا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو تمہارے دل میں مجھ سے پوچھو میں جواب دینے کے لیے موجود ہوں. علی چاہتے تھے جہالت ختم ہو جائے, لوگ حقیقت تک پہنچ جائیں, ظاہر دین نہ رہے, ستی نظر نہ رہے, کم درجے کی معرفت نہ رکھیں. آپ دیکھیے خوارج کیسے وجود میں آئے, ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان, تلاوت کرنے والے قاری قرآن, بڑے بازار پرہیزگار بنے ہوئے تھے. عمل تھا, معرفت نہیں تھی. اور یہ سادہ مقدس, یہ جاہل عمل کرنے والے, انہوں نے اپنے امام کو کتنی تکلیف دی. پھر جب وہ امیر شام کی فوجیں نیزوں پر قرآن بلند کر کے آ گئی تو کہا علی جنگ روک دے, بس قرآن آ گیا ہے. علی کہتے رہے میں قرآن ناطے کو, وہ ہیلا ہے, لیکن وہ زہری دوکھر فریب کھا گئے امام کے ہوتے ہوئے, کیونکہ امام کی بات ہوتی تھی انہیں, اور امام پر اپنی رائے ٹھونسی انہوں نے. کہا علی اگر جنگ بند نہیں کرے گا تو ہم تیرے خلاف جنگ لڑیں گے, اور اگر مالک اشتر امیر شام اس شیطان کے خیمے تک جا پہنچا ہے, حکم ملتا ہے مولا کہ واپس آ جا. جنگ لڑتے ہوئے میان میں تلوار ڈالتا, تلوار کو میان میں ڈال کے واپس چلتا ہے, تیر لگتا ہے بازو میں, تیر نکالتا ہے تلوار نہیں نکالتا, اور مولا کی بارگاہ میں آ کہتا ہے علی تجھے اپنا امام مانا تھا, تیرا حکم سن کے واپس آ گیا. اسے معرفت ہے, وہ اپنے لیے نہیں لڑ رہا, اپنے امام کے حکم سے لڑ رہا ہے. دیکھا اپنے خوارج نے, خوارج نے تاریخ کا رخ موڑ دیا. بعض اوقات انسان اتنا عقلمند ہو جاتا ہے کہ اپنے امام کو سمجھانا چاہتا ہے, امام ایسے کرو, یہ حماقت کی دلیل ہوتی ہے دوستو. اور آج بھی ایسے ہوتا ہے ہمارے یہاں, کہتے ہیں جی کہ ہماری مرضی سے دین میں باتیں ہونی چاہیے, جو ہم چاہتے ہیں وہ ہونی چاہیے, دین میں ہماری مرضی کی باتیں ہونی چاہیے. یہ امام سے بھی زیادہ دیر گیا, ہم ہی آگے, ارے بھی زیادہ آگے. آج جیسے آپ کے دین میں کتنی باتیں آپ کے مذہب کے اندر نہیں کری جا رہی ہیں, اپنی مرضی کی جا رہی ہے, ہماری مرضی ہے, قیاس کر رہے ہیں جو حنیفہ کیا کرتا تھا. آپ دیکھیں کیا قرآن مجید کے اندر, آپ قرآن پڑھتے ہیں کتنی سورتیں ہیں, سورہ الحمد کی جگہ پر کوئی اور سورہ قرآن کا پڑھ سکتے ہیں نماز میں؟ نماز باطل ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ آپ قیاس کریں نا, یہ بھی تو قرآن کی سورت ہے, وہ بھی قرآن کی سورہ ہے, ہم الحمد کی جگہ انعام اللہ پڑھ دیتے ہیں. آپ قیاس نہیں کر سکتے, کیوں؟ خدا نے کہا ہے کہ یہاں فقط الحمد آ سکتی ہے اور کچھ نہیں آ سکتی. اپنی مرضی سے نہ آپ نماز میں کوئی چیز ڈال سکتے نہ نکال سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی مرضیاں کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ ہمیں اپنے دین کی, اپنے امام کی معرفت نہیں ہوتی. حسن اہل بیت کے دین میں یہ وہ مذہب ہے جو زہرا جائیوں نے اپنی چادریں دے کر بتایا ہے, اپنے ناموس دے کر بچایا ہے. اس میں تو بڑا خوف ہونا چاہیے ہمیں, ہمیں ڈر ہونا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے. امام کی معرفت کا پہلا درجہ علماء کی محفل میں آنے سے ملے گا, کتابیں پڑھنے سے ملے گا, اچھے علماء کی, جید علماء کی, ہر ایک کی نہیں. جیسے آپ ہر جگہ سے غذا نہیں کھا سکتے, ہر جگہ سے علم بھی نہیں لے سکتے. کہاں سے لینا ہے, کون دینے والا ہے, یہ کس سطح کا آدمی ہے, کس لیول کا آدمی ہے, کیا اس کی اسپیشلٹی ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی ممبر پر ہے جو کہہ دے ہم مان لیں گے. معیاری کتابیں ہیں, قرآن ہے, نجم البلاغہ ہے, صحیفہ ہے, آئمہ کی حدیث اور روایات ہے, پھر جید العلماء کی کتب ہے جن میں آئمہ کے عقائد لکھے گئے ہیں. آپ توجہ چاہتے ہو, نہیں پتا ہمیں آئمہ کے عقائد کا, اپنے امام کی معرفت نہیں ہے. ہماری مجلس کے اندر اعلان ہوتا ہے, وہ کہتا ہے علی اللہ مان لیتے ہیں, علی رب مان لیتے ہیں. اگر آپ نے علی کو اللہ مان لیا, علی کے سارے فضائل ختم ہو گئے, پھر جنگ خندق کو فتح کرنا بھی کارنامہ نہیں ہے, پھر محل کا سر کاٹنا بھی کارنامہ نہیں ہے, پھر خیبر کا دار کھیلنا بھی کارنامہ نہیں ہے کہ اللہ نے خیبر کو فتح کر لیا, اللہ نے مرحب کو کاٹ دیا, اللہ نے امر پیغمبر کو کاٹ دیا. آپ نے کیا کیا, تمام فضائل اپنے مولا سے چھین لی ہے. آپ کیا کہہ رہی ہیں, یہ کہاں یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں, کیوں معرفت امام نہیں ہے. امام اپنے آپ کو اللہ کا عبد کہتا ہے, اگر سے امام اللہ کے تمام اسماء حسنا کا مظہر اتم و اکمل ہے. توجہ چاہتا ہوں, امام اللہ کے تمام اسماء حسنا کا مظہر اتم و اکمل ہے. اگر خدا علیم ہے, امام مظہر اسم علیم ہے, اور مظہر کامل ہے, ناقص نہیں ہے. جب مظہر اسم علیم ہے تو امام بھی بالکل شاہ علیم ہے, ہر شاہ کا علم امام کو ہے. اگر خدا قدیر ہے تو امام مظہر اسم قدیر ہے, جس طرح سے خدا اللہ کل شاہ قدیر ہے, جو اسم قدیر کا مظہر ہے وہ بھی اللہ کل شاہ قدیر ہے. لیکن اس کا مظہر ہے وہ نہیں ہے, اس کی آیت ہے وہ نہیں ہے, وہ شمس وجود ہے, اس کی شعاع ہے یہ, وہ بحر وجود ہے, اس کی موج ہے یہ. خدا نہیں ہے, وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے. اگر سے باقی ساری مخلوق اللہ نے پہلے اس حقیقت محمدیہ اور علویہ اور اہل بیت کو خلق کیا, پھر ساری کائنات کو ان کے ذریعے خلق کیا ہے, لیکن یہ خالق نہیں ہے, خالق خدا ہے. ان کے ذریعے کائنات خلق ہوئے, پڑے محمد والے محمد پر. بارک اللہ بھیجے محمد والے محمد پر. امام اس اسم اعظم کا مظہر ہے, اسم اعظم اسم خدا لفظ نہیں ہے, ایک مقام اور مرتبہ ہے, اور امام اس پر فائز ہے. جب اس پر فائز ہے نا تو پوری کائنات پر امام کی دسترس اور تسلط ہے. آج کروں بات میرے دماغ, پوری کائنات امام کے پنجے قدرت میں ہے, کائنات ہی کوئی شے امام کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے, پوری کائنات امام کے سامنے ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ دوسرے خلیفہ نے امام سے کہا تھا, مولا علی آپ سے جب کوئی سوال ہوتا ہے, کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ سوچتے نہیں, فوراً جواب دے دیتے ہیں. تو مولا نے اس سے فوراً کہا تھا, چلے آپ کی انگلیاں کتنی ہیں, اس نے کہا مولا پانچ, کہا فوراً جواب دیا, سوچا نہیں, کہا ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہتی ہیں. مولا نے کہا تھا تیری نگاہوں کے سامنے تیرے ہاتھ کی انگلیاں رہتی ہیں, اور میری نگاہوں کے سامنے پوری کائنات رہتی ہے. ساری کائنات وہ مظہر اسم علیم ہے, خدا کے اسم کا علم کا ظہور ہے امام میں. مظہر ہے اس کا تجلی ہے امام میں اللہ کے علم کی. بقول ہمارے استاد عبداللہ جوادی عملی کے کوئی ناقص تجلی نہیں ہے, کامل تجلی ہے اس میں. اللہ کے اسماء کا ناقص ظہور نہیں ہے, کامل ظہور ہے امام کے اندر, حجت خدا کے اندر. بہرحال یہ بات نہیں کی باتیں. تو دوستو اپنی معرفت کو عمیق بنانا ہے, ظاہر بین نہیں رہنا. ہمارے ائمہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم فقط چھلکے تک محدود رہیں. نہیں, چھلکے کو ہٹاؤ اور حقیقت تک پہنچو, حقیقت تک رسائی پیدا کرو. ظاہر بینوں کی مذمت کی ہمارے ائمہ نے, جگہ جگہ پر مذمت کرتے ہیں. قرآن میں بھی خدا مذمت کرتا ہے, جعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ غافلون. یہ فقط دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, آخرت سے غافل ہیں. ان کو پتہ نہیں دنیا کے پس پردہ کیا ہے, حقیقت کیا دنیا کے آگے. ظاہر کو معیار نہ بناؤ, اس تک اکتفا نہ کرو. بعض روایات میں ہے رسول خدا سے حدیث ہے, یاکم والخضراء الدمن. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے خضراء دمن سے آپ کو بچاؤ, دمن سے, خضراء دمن سے بچاؤ. یہ پھول ہوتا ہے. بہرحال پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ مل خضراء الدمن, اللہ کے نبی یہ خضراء دمن کیا ہے؟ کہا مرۃ نسنا علی منبت سوء, خوبصورت عورت برے گھر میں. آپ ظاہر نہ دیکھیں, گندگی کے ڈھیر پر خوبصورت اگا ہوا پھول, آپ ظاہر دیکھ اس کے پیچھے نہ جائیں. مذمت کی ہے, بچاؤ اپنے آپ کو اس طرح کی صورتوں سے. حقیقت کو دیکھو, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے باطن میں کیا ہے, اس کی سیرت کیسی ہے, اس کا کردار کیسا ہے, اس کا باطن کیسا ہے. ظاہر تک اتفاق نہ کرو, ظاہر بین نہ رہو. خوارج ظاہر بین تھے, اور 72 جو امام کے ساتھ تھے وہ حقیقت تک پہنچے ہوئے تھے, وہ حقیقت تک پہنچ چکے ہوئے تھے. واجدہ لوگ نہیں پہنچے ہوئے تھے. آج بھی دیکھیں, آخر جن لوگوں نے غدیر میں 1,24,000 کے قریب لوگوں نے بیعت کی, 3 دن بیعت کرتے رہے, اور بہت کم علی کے ساتھ رہے, باقی سارے چھوڑ گئے. کیوں؟ وہ ظاہر دین تھے, حقیقت تک ان کی رسائی نہیں, جن کو معرفت ہی نہیں تھی نبی کے, رسول کے, دین کے, اسلام کی, آخرت کی. اہل بیت علیہ السلام کے ہاں جتنے رشتے ہیں نا, معرفت کے رشتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہماری معرفت بلند ہو, ہم خدا کو بہتر پہچانیں, ہم نبی کو بہتر پہچانیں. بقول ہمارے استاد عبداللہ جوادی عملی کے, جب خدا کی معرفت کمزور ہو پھر نبی کی معرفت بھی کمزور ہوتی ہے, اگر نبی کی معرفت کمزور ہو تو ایمان کی معرفت بھی کمزور ہوتی ہے. جب اللہ کی معرفت یہ ہو کہ وہ اپنی ٹانگیں جہنم میں ڈالے گا تو پھر ایمان بھی ایسا, نبی بھی ایسا آئے گا, اس پر شیطان غالب ہو جاتا ہے. تفسیر تبری میں جو اللہ کے بارے میں, جو معرفت خدا ہے تبری کی, اسی کے نتیجے میں تفسیر تبری میں وہ لکھتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی بیچ میں شیطان حائل ہو جاتا تھا اور وہ اپنی آیتیں نبی کی زبان پر جاری کر دیتا تھا, اور جب نبی ایسا ہے اس کا جانشین بھی پھر ایسا ہی ہوگا. خدا کی معرفت میں جب نقص آیا تو نبی کی معرفت میں بھی نقص آ جائے گا, اور جب نبی کی معرفت میں نقص آئے تو امام بھی اپنی مرضی کا بنایا جائے گا. خدا کا نبی نمائندہ اس کائنات میں, اور امام جانشین اور وصی ہے نبی کا. تو دوستو علماء کی محفل میں آنا پڑے گا, مجلس میں بیٹھنا پڑے گا, اور علم الیقین حاصل کرنا پڑے گا امام کے عقائد کے بارے میں, امام کے افکار اور نظریات کے بارے میں, اور امام کی صفات کے بارے میں, صفات امام, امام کے عدل کے بارے میں, امام کی شجاعت کے بارے میں, امام کے علم کے بارے میں, امام کی غیرت کے بارے میں, امام کی حمیت کے بارے میں, امام کی شرافت کے بارے میں, امام کی صداقت کے بارے میں, جتنی بھی صفات ہے باطنی امام کی, ان کے بارے میں علماء کی محفل میں آئیں گے یا کتابیں پڑھیں گے آپ, اور دقت سے پڑھیں گے, آپ کو علم الیقین ہو جائے گا. جیسے دھوئے کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا آگ ہے, جب علم الیقین ہوگا امام کی صفات کا، عقائد کا، افکار کا، پھر آپ سفر شروع کریں گے عقائد کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھیں گے، صفات کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھیں گے، افکار امام کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھیں گے، کردار امام کو دیکھیں گے آپ، دیکھنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ بڑے محمد والے محمد والے اللہ کی معرفت کا علم الیقین آیتوں سے ہے، اور عین الیقین کیسے ہوتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیسے عین الیقین ہوگا؟ اللہ کی معرفت کا آیتوں سے، کتاب سے، علماء سے، روایتوں سے، حدیث سے، عقل سے غور و فکر کر کے، تدبر کر کے اللہ کی معرفت کا علم الیقین ہو جائے گا۔ وہ ہے جو علیم ہے، جو قدیر ہے، جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، جو غفور ہے، اس کے بارے میں علم الیقین ہوئے گا، وہ ہے۔ اب وہ ہے، اسے مشاہدہ کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ پہلا مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ کتاب پڑھ کر، قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، نجم البلاغہ پڑھ کے، صحیفہ پڑھ کے، علماء کی محفل میں آ کر۔ اب جب یقین ہو گیا کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، آئیے اسے دیکھیے، سفر کریں۔ کیسے دیکھیں گے اس کو؟ پہلا مرحلہ علم الیقین کا ایسے حاصل ہو گیا۔ اگلا مرحلہ کیسے ہوگا؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کر اپنے رب کی طاقت میں یقین مل جائے، عبادت کے ذریعے حاصل ہوگا، بندگی کے ذریعے حاصل ہوگا، فرائض کے ذریعے حاصل ہوگا، نوافل کے ذریعے حاصل ہوگا۔ فرائض کے ذریعے بھی خدا کے قریب ہوتا ہے انسان، اور نوافل کے ذریعے بھی۔ فرائض کے لیے کہتے قرب الفرائض، اور نوافل کے ذریعے قرب النوافل کہتے ہیں۔ ایک وہ قرب خدا ہے جو واجبات کو ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک وہ قرب خدا ہے جو مستحبات کو ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، لا یزالو یتقرب الی عبدی حتی اکون سمع الذی یسمع بی و بصر الذی یبصر بی، خدا کہتا ہے کہ میرا عبد نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جسے سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کام انجام دیتا ہے۔ روپے محمد والے محمد پر مستحبات خدا کے قریب کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ مستحبات کے ذریعے سفر ہے، حجاب بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو واجبات کے ذریعے قرب خدا ہے وہ اس سے بلند تر مرتبہ ہے۔ پہلے کیا تھا؟ نوافل کے ذریعے اللہ اس کی آنکھ بنتا ہے، اور جب فرائض کے ذریعے خدا کے قریب ہوتا ہے، ایک وہ منظر آتی ہے جہاں یہ عین اللہ بن جاتا ہے، جہاں یہ لسان اللہ وجہ اللہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے بھی درجے اور مرتبے ہیں۔ سلمان ایک درجے پر فائز، ابو ذر ایک درجے پر فائز، تمام ائمہ کے ساتھ اپنے اپنے مراتب و درجات پر فائز ہیں، اور جس درجے پر اہل بیت فائز ہے وہ سب سے بلند درجہ۔ دوستو یہ سفر ہے اہل بیت کی طرف، اللہ کی طرف سفر بندگی اور عبادت کے ذریعے، علم الیقین حاصل ہونے کے بعد عبادات، ریاضت، خیر و صدوق، باطنی طہارت، شب و روز محنت کرنا ہوگی۔ پہلا علم کتاب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اگلے مرحلے کتاب کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے۔ بقول امام خمینی کے ایک جگہ انہوں نے غزل میں کہا ہے کہ در میخانہ بے گشائید بر ام شب و روز کہ من از مسجد و مدرسے بیزار شدہ، اور عرفاء سے میں قدا کہتے ہیں، میں خانہ کہتے ہیں، اس کلام میں یعنی عبادت، ریاضت، سیر و سلوک، مناجات، دعا، اذکار خدا، اس وادی میں آنا ہوگا تاکہ حجاب ہٹ جائے، جو سنا ہے، جو دیکھا ہے، جو پڑھا ہے اس کو دیکھ سکے۔ عبادت کی یہاں بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم نوافل کو کم تر سمجھیں یا فرائض کو کم تر سمجھیں. ہر ایک کا اپنی جگہ پر اثر ہے. جیسے آپ غذا کھاتے ہیں, روٹی کا اپنا اثر, سالن کا اپنا اثر, پانی کا اپنا اثر, فروٹ کا, ہر چیز کا اپنا اثر ہوتا ہے نا, تو روح کے لیے بھی نوافل کا اپنا اثر ہے اور واجبات کا اپنا اثر ہے. کوئی ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا. روزے کا اپنا اثر, حج کا اپنا اثر, نماز کا اپنا اثر, راہ خدا میں خرچ کرنے کا اپنا اثر, ہر چیز کا اپنا اثر ہے. ہر چیز قریب کر دیا خدا کے اپنی اپنی مقدار اور طاقت کے مطابق. راتیں میری کیسے ہوں, قرآن کی تلاوت خدا کے قریب کرتی ہے, حجاب ہٹتے ہیں اس سے, عین الیقین کی منظر پر انسان فائز ہوتا ہے اگر قرآن کی تلاوت کرے تو. قرآن ہی نہ پڑھے ہم ساری زندگی. توجہ چاہتا ہوں دوستو, کتنے ہم غافل ہوتے ہیں, کتنے دور ہیں بیت سے. قرآن کی تلاوت اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے, رتل القرآن ترتیلا ان نزل کی علیہ قولا ثقیلا. سورہ مزمل میں دو مقامات پر اللہ نے دو مرتبہ اور اس جملے سے عجیب طرح کا مفہوم نکلتا ہے, فقرؤوا ما تیسر من القرآن, فقرؤوا ما تیسر, جتنا تم پڑھ سکتے ہو نا آسانی سے اتنا قرآن پڑھو. اللہ کہتا ہے ایک آیت پڑھ سکتے ہو ایک پڑھ دو, دو پڑھ سکتے دو پڑھو, پڑھو ضرور. پھر آخر میں سورہ مزمل میں خدا کہتا ہے فقرؤوا ما تیسر من, جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا ضرور پڑھو. قرآن پڑھو, نماز پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, اس میں غور و فکر کرو, اس سے ہدایت لو, اس کی اتباع پیروی کرو. قرآن تمہارے لیے ہے دوستو, یہ حجاب ہٹانے کے لیے ہے, یہ پردے ہٹانے کے لیے ہے. نماز اسی لیے ہے. ہمارے نگاہوں سے حجاب ہٹ جائے. اہل بیت کے یہاں جتنے رشتے تھے نا وہ سارے معرفت کے رشتے تھے. آپ جو یہ کہتے ہیں نا جناب سکینہ بنت حسین کے بارے میں, حسین کے گلے کا تعویذ تھی, پڑھا ہے نا آپ نے, امام سینے سے لگا کے رکھتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہمارے استاد عبد الرجوادی عملی شاہد فرماتے ہیں, کانت مستغرقتا دائما فی ذات اللہ لا صرف رسم دی, اس کم سینی نے یہ بچی ذات خدا میں دائما غرق رہتی تھی, دائما ذات خدا میں غرق رہتی تھی اس کم سینی میں. آپ نے ایک روایت بھی سنی اس بیوی سے کہ بیوی کہتی ہے میرے بابا کے جب روز عاشور کے بعد اپنے بابا کے لاشے پہ گئی ہے تو بیوی نے ایک روایت کی ہے کہ میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی, شیعہ تھی مائن شریف تم ادب مائن فرض بلوں گی, اس سمے تو او سمے تم بے شہیدین او غریب فرد بونی. آپ کے نام ایک پیغام بیوی نے نقل کیا, اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی. ان کانوں سے نا کٹے ہوئے گلے کی آواز نہیں سنائی دیتی, ہر کوئی نہیں آواز سن سکتا. وہ بی بی اس کم سنی میں خدا کی معرفت کی معراج پر فائز تھی. عام بی بی نہیں تھی, اس لیے اس حسین کے گلے کا وہ تعویذ اور زیور تھی. اور بعض بزرگان کہتے ہیں جب کوئی سفر پر جائے نا تو ہوتا یہ ہے کہ اسے باہر تک خدا حافظ کرتے ہیں نا, گھر سے دروازے سے باہر تک. کربلا میں ہر کوئی کسی کا کہتے ہیں نائب ہے, عباس علی کا نائب ہے, حضرت ثانیہ زہرا جناب فاطمہ زہرا کی نائبہ ہیں, ہر کوئی کسی کا نائب ہے. کربلا میں دروازے تک ثانیہ زہرا نے ودا کیا تھا حسین کو, دروازے سے باہر بی بی نہیں جا سکتی تھی. یہ غیرت کی شہزادی دروازے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی تھی. اب دروازے سے باہر کس نے حسین کو ودا کیا؟ ثانیہ زہرا کی نیابت میں سکینہ بنت حسین نے. علماء نے بیان کیا جب چلتا ہوا راہبار امام کا رکا, امام نے مڑ کے دیکھا ایک بچی نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے. یہ عام ہاتھ نہیں تھا, یہ ولیہ کا ہاتھ تھا. جب گھوڑے کے پاؤں پر آیا گھوڑا رک گیا اور بابا سے کہا بابا نیچے اتریے, میں آپ کو جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہوں, یہ آخری ملاقات ہے ہماری. آپ نے جو لباس دے میں تن کیا جگہ جگہ سے پھاڑ پھاڑ کے, مجھے اندازہ ہو گیا بابا آپ لوٹ کے نہیں آئیں گے. آپ اور ودا دیا حسین گسین ثانی زہرا کی نیابت میں خیمہ سے باہر نکلتا. یہ سارے رشتے معرفت کے رشتے تھے. میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ جناب ثانی زہرا جب اس دنیا میں آئی گھر میں جدھر جدھر حسین چلتے جاتے تھے بی بی کی نگاہیں حسین کے دانتوں میں رہا کرتی تھی, اور جب نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو بی بی رونا شروع کر دیتی, بے چین ہو جاتی, پریشان ہو جاتی. یہ تعلق ہے. اور امام کو کتنی معرفت ہے بعد کے دنوں میں عرض کروں گا ایک دن کہ جب ثانیہ زہرا امام سے ملنے آتی اگر امام قرآن پڑھ رہے ہوتے قرآن رکھ دیتے اور کھڑے ہو جاتے. بی بی کے احترام میں سارے رشتے ان کے معرفت کے ہیں. علی اکبر کیوں حسین کو پیارا ہے اتنا؟ فقط اس لیے کہ بیٹا ہے نہیں. علی اکبر وہ کامل انسان ہے جو 18 سال کے سن سے پہلے اتنی ریاضت کی. علی اکبر نے ظاہری طور پر تو شبیہ رسول تھا ہی, باطنی طور پر بھی شبیہ رسول ہو گیا. جو خاتم الانبیاء کے شبیہ ہو گیا باطنی طور پر بھی. کتنا سیر و سلوک, کتنی ریاضتیں, کتنی عبادتیں کی ہوں گی علی اکبر نے. اور وہ آغوش جس میں علی اکبر کو دیا گیا تھا کتنی معجزہ گر آغوش ثانیہ زہرا کی کہ علی اکبر کو شبیہ رسول بنا ڈالا. سب معرفت کے بلند مرتبہ پر فائز تھے, اسی لیے پیارے تھے حسین کو. حبیب کو دیکھیں, بریرہ حمدانی کو دیکھیں, ہر روز ختم قرآن کرتا تھا, سید القرآن تھا. یہ عام لوگ نہیں تھے جو اہل بیت کے ساتھ تھے. تو دوستو امام حسین مرکز ہے تمام کی تمام مظلومیتوں کا بھی اور تمام کی تمام فضیلتوں کا بھی. روایت ہے کہ من زار الحسین کمن زار اللہ فی عرشی. زید شہام راوی ہے, تو میں چاہتا ہوں یہاں سے چند باتیں کہتا ہوں. زید شہام راوی ہے, چھٹے امام کی بارگاہ میں آیا ہے, پوچھتا ہے مولا اگر کوئی حسین کی زیارت کو جائے تو اس کا ثواب کیا ہے, مقام کیا ہے؟ چھٹے ماں فرماتے ہیں من زار الحسین کا من زار اللہ فی عرشی, جس نے حسین کی زیارت کی ایسے جیسے عرش پہ اللہ کی زیارت کی. جیسے عرش پہ اللہ کی زیارت کی. کہا مولا اگر باقی آئمہ کی بھی زیارت کرے تو کہا ایسے جیسے رسول اللہ کی زیارت کی. چھٹے ماں میں شاہ فرماتے ہیں. میں نے بعض کتب میں دیکھا ہے زائر حسین کا اتنا مقام ہے قیامت کے دن اسے کہا جائے گا جس کا تیرا دل چاہتا ہے پکڑ اور جنت میں لے جائیے. تو شفیع ہے آج, خوش بیت من احببت وادخلو فی الجنہ, جس کا تیرا دل چاہتا ہے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. زائر حسین سے قیامت کے دن اللہ کلام کرے گا. جب کوئی شخص زیارت حسین کے لیے نکلتا ہے نا تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ تجھے بشارت ہو تو قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. علی اسے کہتے ہیں میں تیرا ضامن ہوں تیری مشکلات اور حاجتوں کا. تو جب بھی چلتا ہے زائر حسین امام حسین کی زیارت کے لیے جب قریب پہنچتا ہے تو 4000 ملائکہ جو روز عاشور نصرت حسین کو آئے تھے اور امام ان کی نصرت قبول نہیں کی تھی اور آج تک مجاور روزہ رسول حسین ہیں, وہ اس کے استقبال کو آتے ہیں. باقی ملائکہ آتے ہیں 70,000 کتنے ہزار مختلف اصناف اور اقسام میں ملائکہ جس کا استقبال کرتے ہیں. اور یہ ملائکہ پھر اس کی پیشانی پر نور عرش سے لکھتے ہیں ہاذا زائر ابن خاتم الانبیاء وسیعت الشہداء, یہ حسین کا زوار ہے. نور عرش سے لکھتے ہیں اس کی پیشانی پر. اور جب زیارت کرتا ہے عجیب ثواب ہے اس کا. میں نے بعض کتب میں دیکھا, توجہ چاہتا ہوں یہاں سے. جب زیارت کرتا ہے تو 70,000 ملائکہ کی نماز کا ثواب اسے ملتا ہے. دیگر علماء کی کتب سے پڑھ رہے ہیں یہ باتیں, حیران نہ ہوں. 70,000 ملائکہ کی نمازوں کا ثواب, واجبات مستحبات جتنے بھی واجبات ہیں نا, جتنے بھی مستحبات ہیں نا, سب کا ثواب ایک زیارت سے مل جاتا ہے, اور وہ بھی بے پناہ. ہزاروں روزوں کا ثواب, ایک حج کا روایت ہے, دو حج کا, 10 کا 22 کا 50 کا 100 کا 80 کا ثواب ملتا ہے. بعض روایات میں ہے اس کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے اسے رسول کے ہمراہ حج کیا ہو. اس دائرے حسین امام حسین رسول خدا کی آغوش میں کھیل رہے ہیں, جناب عائشہ دیکھ رہی ہیں, کہتے ہیں لگتا ہے اللہ کے نبی تجھے حسین بہت پیارا لگتا ہے. کہتے کیوں نہیں, یہ میرا بیٹا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرا میوہ دل ہے, اور میری امت اسے کربلا میں 3 دن کا پیاسا قتل کر دے گی بے جرم بے خطا, اور جو بھی میرے حسین کی زیارت کو آئے گا نا اس کو مجھ محمد کے ایک حج نے عمرے کا ثواب ملے گا, ایسے جیسے میں نے حج کیا ہے اور میں نے عمرہ کیا ہے. حیران ہو کہتی ہے اللہ کے نبی آپ کا حج اور عمرے کا ثواب, کہانی میرے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا, آپ کے 2 حج اور 2 کہانی 4 میرے حج اور عمرے کا. یہاں تک اللہ کے نبی کہتے ہیں جو شخص میرے حسین کی زیارت کو آئے گا اس کو مجھ محمد کے نام پہ حج اور نوے عمروں کا ثواب ملے گا. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہر عمل ختم ہو سکتا ہے دوستو, لیکن اللہ کے نبی کا عمل ختم نہیں ہو سکتا. ہماری نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں, حد ہو سکتی ہیں, روزے ضائع ہو سکتے ہیں, حج ہر چیز ضائع ہو سکتی ہے, لیکن جو عمل نبی کا عمل ہو جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا. اور زیارت حسین حج رسول ہے, لہذا یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور ظاہر حسین کو خود حسین کہتے ہیں, تو میری زیارت کو آیا ہے نا, اور میں بھی تیری زیارت کو آؤں گا. کب؟ جب تو قبر میں ہوگا, جب وحشت ہوگی, تنہائی ہوگی, تو اکیلا ہوگا, میں بھی تیرے پاس آؤں گا. اے مولا آپ اتنے قریب ہیں, جو آپ کے پاس ایک بار زیارت کرنے آ جائے آپ کہتے ہیں میں بار بار تیری زیارت کروں گا, تجھے ملنے آؤں گا, تیری قبر میں جب تو تنہا ہوگا تیرے لیے آؤں گا, تیری زیارت کو آؤں گا. جبرائیل جنت سے کفن لے کے آئیں گے, جبرائیل اور میکائیل جنازہ پڑھیں گے. ہر ایک نے حسین کی زیارت کی ہے, لیکن جیسی زیارت زینب کبریٰ نے کی ہے نا ایسی کسی نے نہیں. آپ زیارت حسین کو جاتے ہیں تیاریاں کرتے ہیں نا, سفر کی تیاریاں کرتے ہیں نا, آپ آمادہ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو سفر کے لیے, سامان سفر جمع کرتے ہیں نا. جس طرح سے ثانی زہرا نے زیارت کی نا, کسی نے حسین کی زیارت نہیں کی. سفر کی تیاری کیسے ہوئی ہے؟ پہلے خیموں کو لوٹا گیا. میری آقا ذاتی جانتی تھی یہ ظالم خیموں کو لوٹنے آئیں گے, بیویوں سے کہہ دیا تھا سامان باندھ کے رکھ دو, جب یہ ظالم خیموں کی طرف پر چلے نا, بیویوں نے سارا سامان باہر پھینکنا شروع کر دیا, یہ باہر سے لوٹ کے چلے جائیں. لیکن ظالموں نے اس پر اکتفا نہیں کیا, یہ ظالم خیموں ان گھوڑوں پر سوار خیموں میں داخل ہو گئے, اور علی کی بیٹیوں کے سروں سے نیزوں سے چادروں کو اتارا. بیویاں چادر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتی, چادر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. چادروں کو لوٹنے کے بعد ان ظالموں نے پھر خیموں کو آگ لگا دی. یہ تیاری ہو رہی ہے, ثانیہ زہرا حسین کی زیارت کو جانا چاہتی ہے نا, تیاری ہو رہی ہے. خیموں کو لوٹا گیا, آگ لگا دی گئی, ساری رات یتیموں کو جمع کر کے کھلے آسمان پہ چتلے بیٹھی رہی, اور جب 11 محرم کو آئی ہے نا حسین کی زیارت کو, عجیب حال میں حسین کو دیکھا میری بیوی نے. کس حال میں دیکھا؟ ایک مرتبہ جب اونٹ سے اتری ہے, لاش حسین کے قریب آئی ہے نا, اس طرح سے دیکھا, خدا نہ کرے کوئی بہن بھائی کا جنازہ اس طرح سے دیکھے. کوئی بہن اس طرح سے بھائی کا جنازہ دیکھے؟ کسی بہن نے کبھی دیکھا ہوگا بھائی کا بے سر لاشا؟ کبھی کسی نے دیکھا ہوگا بھائی کا لاشا خاک میں پڑا ہوا ہو؟ کسی نے دیکھا ہوگا بھائی کی لاش کو لوٹا گیا ہو؟ کسی نے ایسے بھائی کی لاش دیکھی ہوگی اس کے بدن کا بند بند ٹوٹا ہوا ہو؟ عزیزت جب بھائی کی لاش کے قریب آئی ہے نا, ایک مرتبہ آگے بڑی, پتھروں کو ہٹانا شروع کیا, نیزوں کو نکالنا شروع کیا, تیروں کو نکالنا شروع کیا. ایک مرتبہ بیٹھ کے حسین سے اب کلام ہوئی, جناب سکینہ قریب آ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے, میرے بابا کا لاشا ہے. ہاں بیٹا تیرے بابا کا لاشا ہے. اپنے بابا سے لپٹ جاتی ہے بچی, کبھی اپنے بابا کے ہاتھ کو دیکھتی ہے, انگلیاں کٹی ہوئی ہیں, آئے انگلیاں کٹی ہوئی ہیں, کبھی بوسے دیتی ہے, آنکھوں سے لگاتی ہے. اور میری آقا زادی حسین کے لاشے کا طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ لاشے کو سیدھا کر کے اپنی آغوش میں لے کر حسین کو بوسے دیتی ہے. اللہ کے نبی نے حسین کے سینے میں بوسے دیے, حسین کی پیشانی میں بوسے دیے, حسین کے بدن میں بوسے دیے, لیکن جہاں ثانیہ زہرا نے بوسا دیا وہاں کسی نے نہ دیا ہوگا. حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ کے آئیے کہتی ہے اللہ زینب کی یہ تھوڑی سی قربانی قبول کر لے. اجرکم اللہ, یہ زیارت حسین بی بی کی. ایک مرتبہ یہ ظالم کہتے ہیں جلدی لاشوں کو چھوڑو, سفر کا آغاز کرتے ہیں کوفہ کی طرف. یہ بیویاں چھوڑ کے چلتی ہیں. اب مجھ سے سوال کرے گا علی کی بیٹی, جب لاش حسین کو چھوڑ کے چلی تو کیسے چلی؟ اونٹ پر بیٹھی ہے, دور دور تک مڑ کے دیکھتی رہی ہے لاش حسین کو. او میرے ماں جائے حسین, تیرا لاشا خاک میں پڑا ہوا ہے. زینب کے بھائی حسین, تیرا لاشا زمین میں پڑا ہوا ہے. یہی کہتی تھی حسین, میں جانتی ہوں بہنے بھائیوں کے لاشے میں گور و کفن چھوڑ کے نہیں جاتی, لیکن حسین میں کیا کروں, میں قیدر بن گئی. حسین تو نے کہا تھا نا میرے یتیموں کا خیال کرنا, اٹھ دیکھ تادیانے کھا کھا کے میرے بازو سیاہ ہو گئے. یہ قافلہ چلا دوستو, قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا. ابھی تک ثانیہ زہرا نے حسین کے بدن کی زیارت کی تھی, حسین کے چہرے کی زیارت نہیں کی تھی. بادار کوفہ میں خطبہ دیا, خطبے سے بادار بدلنا شروع ہوا, انقلاب آنا شروع ہوا. عبید اللہ ابن زیاد نے ایک مرتبہ حکم دیا سر حسین کو بازار میں لے جایا جائے تاکہ بی بی خاموش ہو جائے, لوگوں کی توجہ سر حسین کی طرف ہو جائے. سر حسین لایا گیا, لوگوں کی جب نگاہ اٹھی نا سر کی طرف, میری آقا زادی نے اے دو دن ہو گئے تھے حسین کا چہرہ نہیں دیکھا تھا, ایک مرتبہ سر اٹھا کے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا, ایک عجیب منظر دیکھا. علی کی بیٹی نے اے جو محمل زینی کی بیٹی نے ٹکرے مارنا شروع کی, سر سے خون جاری ہوا. مجھ سے پوچھے نا علی کی بیٹی نے کیا دیکھا تھا, کیا نظر آیا تھا؟ اے سر کٹا ہوا تھا, ابرو کٹے ہوئے تھے, داڑھی خون میں خضاب تھی, اے لب کھلے ہوئے تھے اور حسین کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے. یہ قافلہ بازار سے دربار میں داخل ہوا, اے دنیا نے عجیب منظر دیکھا, مقتول کے رشتے دار قیدی, اے قاتل آزاد ہے. ایک مرتبہ عجیب منظر ہے, اے ظالم نے قاتلوں کو بلایا, ہر کوئی نہ مانتا ہے, کہتے پہلے اپنے ظلم کی تفسیر بتا. کوئی کہتے مجھے انعام دے میں نے اکبر کے سینے میں پرچی ماری, کوئی کہتے مجھے انعام دے میں نے حسین کے سینے میں نیزہ مارا, کوئی کہتے مجھے انعام دے میں نے عباس کے بازو قلم کیے, کوئی کہتے مجھے انعام دے میں نے اسکر کے گلے میں تیر مارا, کوئی کہتے مجھے انعام دے میں نے زینب کے سر سے چادر اتاری. ایک مرتبہ ظالموں کا گروہ آگے بڑھا, کہتا ہمیں بھی انعام دے. کس کا انعام؟ ہم نے حسین کے لاشے کو پامال کیا, ہم نے حسین کے لاشے میں گوڑے توڑے. یا ایک مرتبہ انعام دینے کے بعد اس ظالم نے چھڑی ہاتھ میں لی, او علی کی بیٹی ثانیہ زہرا یہ منظر دیکھ رہی تھی, انعام ملتے رہے چپ رہی. یا ایک مرتبہ جب دیکھا یہ ظالم کبھی حسین کی آنکھوں میں چہرے پہ چڑی مارتا ہے, کبھی لبوں پہ چڑی مارتا ہے, تڑپ کے کہتی ہے سجاد بیٹا اس ظالم کو روک, زینب کے سامنے میرے حسین کی توہین نہ کرے.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدا بخش محمد و آل محمد.